there is a request for praying for the quick and complete recovery of those among you and among your friends and relatives and elders who are sick, especially Murabbi Fidasan Bhai Rajani has requested that please pray for his recovery. So please recite Surah Fatiha for Shifa-e Marza. Marhuma by Nurbanu by Gilani, the mother of Haider by Gilani, has expired this morning in Sweden. Please recite Surah Fatiha for the departed soul. Izzatullah Akhwan Ali Zada, please, you are requested to recite Surah Fatiha for his soul. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وأتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه ونور عرشه أفضل الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومكفري شيعتهم إلى قيام يوم الدين صلوات. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صلوات. In our discussion we have reached to a point whereby for the last two nights we have been deliberating on the issue of Viswas, which acts as a poison for our conscious and subconscious mind, for our soul. And we have been looking at the ways of fighting that Viswas, the satanic whisperings, which if we do not defeat it, and if it succeeds in defeating us, then it is going to pollute our inner and outer self, and it will have a very adverse and negative effect on our life and on the life of those with whom we come in touch with. Now here, it is essential to know that Quran and the Sunnah of the Prophet and A'imah alayhim salatu wassalam have been emphasizing the need of having control on ourselves, control on our desires, control on our lust, control on our wishes. We who have come here in this life for a set purpose and goal, And we need to achieve that objective and that goal in order to win the in the life hereafter, the garden of paradise, which is the abode of everlasting happiness. We need to know that what is the formula that our guides are presenting. Now, regarding the ahwa, which you can translate as caprices, ahwa, which you can translate as something which you do on the basis of imagination and not reality. You haven't got any concrete proof in order to act upon, but it is based on your caprices, your imagination, that becomes so strong that you think that this is reality, whereas that is not reality. Rasulullah Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam says, Al-Aql Sahib Jaysh al-Rahman wal-Hawa Qaid Jaysh al-Shaytan. Let us look into this hadith, which says your hawa, your imagination, your caprices, your based on lust and on base desires, that is qaid jaysh shaitan, that leads the army of shaitan. It is the leader of the army of shaitan. Al hawa, your hawas, your hawa, your base desires. These are the lead, they lead the army of shaitan, whereas aql is sahib jaysh al-rahman. It is the companion of the army of Rahman, of the army of Allah. And that's why, you see, when the emphasis is on aql, we need to know that what is the importance, function of aql in our life. Why there is so much emphasis on aql? Imam Ja'far al-Sadiq salawatullah wa salamullah alayhi says that in the spiritual world, in the ruhaniyin, among the ruhaniyin, the first thing that Allah subhanahu wa ta'ala has created is aql. Is aql. Qala lahu aqbil fa aqbal wa qala lahu adbir fa adbar. When he called aql and told him, come forward, it came forward. And then when it gave him the power to think, to deliberate, to think, then it says, now you can plan, you can think and plan, and it started thinking and planning. This at least tells us that if so much importance is placed on aql, then the importance is also placed on the correct usage of aql. Because without the correct usage of aql, we are bound to be misled in this life. Now, if the aql has been given so much power, aqbil fa aqbal wa adbir fa adbar wa qala wa izzati ma khalaqtu ahsan minka, that I swear on my izzat that I haven't created better than you anything. Now this we are talking about the spiritual world, but that spiritual world has materialized into the material world. Now we can see the wonders of the aql. Provided the brain is used in a correct way, in a productive way, in a positive way, and not in a negative way, and not in a destructive way, and not in creating discord among the humanity, and not in creating fitna and fasad among the humanity, but in creating peace and reconciliation in the humanity, then we can see with our own eyes the effect of these two types of usage of aql. Now, if aql would not have been given this importance, if it has not been given independence. When we say that Allah subhanahu wa ta'ala, for every وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, whoever does that iota of good deed, he is going to be awarded likewise. And whoever does an iota of bad deed, he is going to be punished likewise. So what does this indicate? This indicates that because Allah subhanahu wa ta'ala has given independence to aql, that's why he has kept this chain of reward and punishment. You see, no question would have arisen of reward and punishment if the aql was not given independence. That here Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, he also in ayat al-kursi, in ayat al-kursi, he says that whoever acts upon the will of Allah is going to be, going to see its consequences. Here, in Surah Kafirun, when Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal kafirun, la abudu ma ta'budun, wa la antu abiduna ma a'bud, wa la ana abidu ma abadtum, wa la antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. What does it mean? Lakum dinukum waliyadin. To you, your religion, you follow your religion, to us is our religion, we follow our religion. There is no compulsion in religion. La ikraha fi ddeen, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. There is no compulsion in religion. Therefore, all these ayats and this ahadith that I presented tonight in front of you, the end result, the consequence of these ayats, or the result or the conclusion of these ayats is this, that because of the degree of independence that has been given to human action, that's why there is a need of reward and punishment. There is a need of the existence of hell and heaven. There is a need of hisab and kitab, in qabr, in barzakh, in resurrection. If independence was not given, if man's thinking power was jammed somehow, was put in a deadlock somehow, that you then if the Muslim comes and he starts misinterpreting the Quran and saying that al-khayr wa shar min Allah, that good and bad is all from Allah, then it would have been understandable. But all these ayahs and the ahadith that I presented in front of you tonight show that because of the degree of independence, because of the freedom of thinking and also choosing your action, that what is, nobody compels you to become good. Has somebody put a gun in your head that you have to become good? Nobody has compelled the bad person to become good, and nobody has compelled the good person to become bad. This is his choice, because in front of him, all the ta'limat and tarbiyat of the Anbiya Allah and of Quran and of Awliya Allah is there. It's not hidden. It's no more concealed. It is all in front of us. Now it is up to us, up to our choice as to what path of action we adopt. So therefore there is no scope whatsoever to think that khair and shar is from Allah, that good and bad is from Allah, that Allah takes the responsibility of the human action. How can Allah take the responsibility of human action? Has Allah, you know, the whole purpose was this. That now they somehow wanted to save their Khilafat, which started on wrong grounds. The Imamat started on the right grounds, that's why it survives up to now. The Khilafat started on wrong grounds, that's why it liquidated itself. It absolved itself. Nobody conspired to liquidate the Khilafat. The Khalifs themselves conspired to liquidate themselves. This is the conclusion of history. I can give hundreds of examples to prove this point. But let us go on our subject matter. Now here, in order to save the izzat or the honor or the respect, that artificial respect that they had created around their caliphs, in order to save that, they said that if somebody commits crime, it is not out of his choice, he is compelled. If somebody is good, he is compelled. If somebody is bad, he is compelled. So that's why. So therefore, that means that if Yazid killed Imam Hussein, it was not Yazid who killed it. It is Allah who compelled Yazid to kill Imam Hussein. You see, this is the fikr. This is the thought of Abu Bakr ibn al-Arabi, regarding whom in third or fourth night I gave you an example. Abu Bakr ibn al-Arabi, he said, why are you blaming Yazid? Yazid killed Hussein through the sword of his own grandfather. Because his grandfather has said that anybody who creates discord in the community, kill him, whoever he may be. So it's not Yazid who created discord and fitna and fasad in the community, but it was Hussein. You see, this concept that you got to obey the rulers, you got to obey whom they call awliya al-amr. You got to obey the rulers, whether they are, whatever they do. They commit crimes, you obey them. They are corrupt, you obey them. They massacre people, you obey them. They create mass graves, you obey them. And under this concept of obedience of the rulers, however they come in power, whether through the barrel of the gun or through the barrel of a tank, you got to obey them. What is the consequence? The consequence you can see with your own eyes. The tyranny has rotten the entire Muslim community to such an extent that in this 21st century, certain elections take place in which the tyrants win the elections by 110% votes. 110% votes. Not only 100, you see, this is the result of the rotten mind. And we are talking about 21st century, when the knowledge and the education is so enlightened, that the communication is so fast, that the news travel within twinkling of the eyes, and the people can make their conclusion and can do and find their own conclusions. Still, the tyrants who come in power without any representation, without any right, they do not feel an iota of shame in order to present this sort of picture in front of the international community. So what you can imagine, what sort of tyrants were there 1400 years ago. You can imagine what sort of tyrants were there 1400 years ago. But Islam wants Islah, peace, which a man should enjoy within himself, and peace which man should spread in his community, in the society, and in the international arena in general. And how do we go about in achieving that peace? Imam Hassan al-Mujtaba, salawatullah wa salamullahi alayhi. Says, اعمل دنياك كأنك تعيش أبدا واعمل آخرتك كأنك تموت غدا. See, look at the words of the Ma'soom alayhi salam. Why do we follow Ma'soomin alayhi salam? Because through their words, through their expressions, they prove themselves to be the rightful heir of knowledge. The rightful heir of knowledge. Rasulullah says, Al-Jahl رأس الشر كله. Al-Jahl Ras al-Shar kullo. That if you want to know why is so much, there is corruption in the human society, and there is shar, there is evil, there is wickedness, there is bad things going on, then you will be able to find, and then you should trace who is the leader of this corruption. The leader is Jahl. Jahl. Ignorance. Ignorance is Ras al-Shar kullo. And Imam says that if you want to be blissful and you want to create peace within yourself, then organize your life in such a way that, first of all, your niyat should be so pure, your intention should be so pure, that if you correct your relationship with Allah, if your relationship with Allah is rightful, then Allah is going to help you to make your relationship with your fellow human beings rightful. Provided our relationship with Allah is rightful. We are suffering because our relationship with Allah is not rightful. And we know about it. In yesterday's hadith that I recited for Amir al-Mu'mineen, you see, these four types of people in human society, the person who is the most ignorant and who should be discarded altogether, he thinks himself to be the most knowledgeable. He thinks that therefore he gives himself the right of interpreting the Quran according to his ahwa, according to his imagination. He wants to interpret the sunnah of the Prophet as it suits his interest. He doesn't want to follow the Quran and the sunnah of the Prophet. He wants the Quran and sunnah of the Prophet to follow him. He wants the Quran and the Sunnah of the Prophet to follow him. Now, if a person can become so debased, then it becomes it's very easy for him to distort the history. And this is precisely what the Muslims are doing. To distort the history so that the truth becomes mixed up with the falsehood and people are not able to see what is right and what is wrong. But then there is the blood of the martyrs. And that's why the martyrs have been given a very elevated position, a very supreme position among all the human beings. The martyrs have been given a very supreme position because their blood, which has been shed in the way of Allah, that is going to create a demarcation for all times to come between truth and falsehood. between right and wrong. And this is precisely what the A'imma alayhim as-salam are doing. Now here Imam Hassan, if Imam Hassan salawatullahi wa salamullahi alayhi says, that this is how we should organize our life according to this formula that Imam Hassan is giving. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. Work for your life or work for your worldly life as if you are going to live here forever and ever. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. But work simultaneously at the same time, work for your akhirat, for your life to come as if you are going to die tomorrow. Do we organize our life in this way? According to this formula? Do we organize our life in such a way that our life on this earth should be so much transparent and pure, and it should carry only the feelings of islah and not fitna and fasad? That if we are not aiming for doing harm to anybody, then Allah subhanahu wa ta'ala is going to make our zahir and batin also pure. But if in our mind's eye, always we plan and we conspire and we want to do harm and we want to take revenge from our enemies, and if we, then this is going to result in waswas, and waswas is going to destroy our life. But Imam Hassan says no. وَاعْمِلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتَ غَدًا. But work for your after, hereafter, as if you are going to die tomorrow. So be ready for death whenever it comes, and it is going to come. Definitely it is going to come. Now here, then how do we improve our relationship with our fellow human beings? First of all, with our fellow human beings, first of all, improve your relationship with Allah. Do everything liwajhillah. Do everything qurbatan ilallah. Why do we? When we pray, we say qurbatan ilallah. When we fast, we say qurbatan ilallah. When we give zakat, we say qurbatan ilallah. When we do amar bil ma'ruf, we say qurbatan ilallah. What is the aim? The aim is that we come nearer to Allah subhanahu wa ta'ala. He becomes so dear to our heart that there is nothing more lovable than Allah subhanahu wa ta'ala. When Allah becomes lovable, His path becomes lovable. When His path becomes lovable, His religion is lovable. When He is lovable, His Prophet is lovable. When the Prophet is lovable, His Ahlul Bayt are lovable. And in this way, a chain is created, you see. But if we try to create a rift between Allah and His Prophet, or between Quran and His Prophet, and between Ahlul Bayt and His Prophet, then we ourselves are going to become victims of a confused mind. And it is this confusion that has kept the Muslims backward. It has kept them backward because they are not able to see the reality of life. Imam Hassan Askari salawatullahi wa salamullahi alayhi. Says, بِئْسَ الْعَبْدِ عَبْدِ يَكُونْ ذَا وَجْهَيْنِ وَذَا لِسَانَيْنِ. The worst servant of Allah is one. The worst servant is the one, ذَا وَجْهَيْنِ وَذَا لِسَانَيْنِ, who has got two faces and two tongues. Who has got two faces and two tongues. بِئْسَ الْعَبْدِ عَبْدِ يَكُونْ ذَا وَجْهَيْنِ وَذَا لِسَانَيْنِ يَطْرِي أَخَاهُ شَاهِدًا وَيَأْكُلُهُ غَائِبًا. When his brother is in front of him, he is very favorable to him. He praises him. He praises him. One of the signs of munafiqeen that the Quran has indicated in the Quran is this, that, oh Prophet, when they come to you, they praise you so much that even I, your Creator, have not praised you so much. Dha wajhain wa dha lisanain. Two faces and two tongues. يَطْرِي أَخَاهُ شَاهِدًا وَيَأْكُلْهُ غَائِبًا. That when his brother is in front of him, he is very much favorable to him, he praises him, he tries to make so much chaplaincy, you know, chaplaincy. But يَطْرِي أَخَاهُ شَاهِدًا وَيَأْكُلْهُ غَائِبًا. As soon as his brother is not in front of him, then he enters into ghiba and eats him. Inside out, he eats him. A person came, doing ghibah of somebody, and Amirul Mu'mineen passed from there. And the person who was hearing ghibah, who was hearing this backbiting, he told him, be careful, This man is emptying his dirty dish and he's filling your dish with what he has rejected with his rejected dirt. He is filling your dish. So be careful. Reject it before you become victim of this ghibah, because the ghibah, regarding ghibah, Rasulullah says that it is the food of the dogs of hellfire. The ghibah is the food of the dogs of hellfire. يطري أخاه شاهد ما يأكل غابر إن أعطى حسده وإن أبتلى خانة. When his brother helps him, instead of thanking him, he becomes jealous of him. Why he has caught and I haven't caught? What would have been wrong if I had got the same thing as he has got? Baba, thank him for a change. He is helping you. He is trying to help you. يطري أخاه شاهدا ويأكل غائبا إن أعطى حسدا وإن أبتلى خانة. And when his brother doesn't help him or rejects him, then he betrays him. Can you imagine? He betrays him. This is the result of not making our relationship with our fellow human beings based on rightful thinking. Rightful thinking is essential for every single action that we are taking. Salawat. This is the eighth night of Muharram. The day that has passed today is such a tragic day on the Ahlul Bayt, on Ashab Hussein, on Awlad Hussein, on the orphan children, on the orphan children. For example, the children of Muslim ibn Aqil, the children of Ja'far, the children of Abdullah bin Ja'far al-Tayyar, all these small kids and the ladies of the household. Today, the Furat is the bank of the river of Furat, the water of the river of Furat, which is open for everybody. Anybody, whether he is a Muslim or not Muslim, can drink water of Furat. The animals are being can quench their thirst on the river bank of Furat. But the seventh day of Muharram that has passed, Umar al-Sa'd al-Anatullah alayhi has given an order of closing the supply of water on Hussein alayhi salam. This day that has passed is such a tragic day. In that scorching heat of sun, that today we remember one special personality and we look forward to remembering him on the eighth night of Muharram. And who is that personality? Do you know? Let us start with the love that Janab Siddiqah Tahira has for Abbas Alamdar. Although Abbas was born long after she died, but there is a spiritual connection that a person, an alim-e-deen, used to reside in Karbala, and every day he used to come for the ziyarat of Imam Hussein alayhi salam. Once upon a time he saw Janab Fatima Zahra in his dream. Now regarding the Ma'sumin, when anybody sees the Ma'sumin in his dream, you must remember that he is in truth the Ma'sum who has come. If he says that he is Ali or he is Hassan, that means in truth he is Ali or Hassan, because Shaitan can never ever take the shape of the Ma'sumin and they can never claim that he is one of the Ma'sum. So you have to understand, if a Ma'sum, you see a Ma'sum in your dream, that means he is the one who says he is. Janab Fatima Zahra comes to him and says, "Oh Sheikh, why don't you come for the ziyarat of my son?" He said, he was surprised. He told Janab Fatima Zahra, "Oh Bibi, I come every day for the ziyarat of Hussein, day and night." She said, "You come for the ziyarat of Hussein, but why don't you come for the ziyarat of Abbas? Abbas, my son, why don't you pay visitation to him?" And in this way, Janab Fatima Zahra is appealing on behalf of her son Abbas. This is Fatima Zahra. That in the narration of the Masumin, we have got this narration on the day of judgment. This is the day of Mahshar, that a munadi will say, "Oh people, lower your gaze, because Fatima Zahra is entering the Maidan of Mahshar. In the Maidan of Mahshar, in the field of Mahshar, Janab Fatima Zahra will enter in such a way that Allah will tell Fatima Zahra, "Oh Fatima Zahra, today you can present your case." Janab Siddiqa Tahira will have something hidden in her way, in her chadar. When she will reach in front of Allah, she will open that chadar and present two handcuffs which were severed on the battle of Karbala. She will say, "Kafal shafa'atil yom yadani maqtu'atani liwaladi al-Abbas." Today, for the shafa'at, for recommendation, for the shafa'at, for intercession, these my two hands, severed hands of my son Abbas, are sufficient. Imam Zainul Abidin, Imam Jazab, Imam Jafar Sadiq, both of them have praised their uncle Abbas. Imam Zainul Abidin says, "May Allah have mercy on my uncle Abbas." He defended his brother with complete sincerity and fidakari, that he sacrificed everything he had for the sake of his brother. When Imam Zainul Abidin, once upon a time, was seated in the majlis in front of his companions, suddenly Imam Zainul Abidin saw a small kid entering the majlis. As soon as that kid entered the majlis, Imam Zainul Abidin stood up from his place and went and lifted that small child and brought him in the majlis and seated him in his lap. The companions were very much surprised, amazed at why Imam Zainul Abidin has given so much importance to this kid. When the companions asked, "Ya Imam, who is this kid?" Imam said, "You do not know him. He is the son of my uncle Abbas. He is the son of my uncle Abbas." "Oh Imam, you have got so much regard and respect for your uncle Abbas that you are getting up from your place in order to give respects to the small child of Hazrat Abbas alayhi salam. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ قَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: "ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون". صلوات. خدا عند جل جلال اپنی کتاب مبین میں ارشاد فرما رہا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھنا، وہ تو زندہ ہیں مگر اس کا شعور تمہیں نہیں ہے. فلسفہ شہادت حسین یا مقصد شہادت حسین اس قدر تاریخ اسلام میں اس کی جڑیں بوئی گئی ہیں کہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں اس آنے والی قربانی کا تذکرہ کیا اور اپنی امتوں کو پہچنوایا، یہاں تک کہ توریت میں بھی اس کا ذکر ہے، انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے، زبور میں بھی اس کا ذکر ہے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. ظاہر ہے کہ جس قربانی نے انبیاء کی لاج رکھی، انبیاء کی تعلیم و تربیت کی لاج رکھی، آخری نبی کے دین کو بچایا، آخری کتاب الہی کو بچایا، اس قربانی کی اہمیت خداوند کریم نے خلقت آدم سے لے کر قیامت تک رکھی ہے اور لوگوں کو اس بات سے دوچار کیا ہے. جب قرآن نے کربلا کا مرثیہ پڑھا تو سورہ توبہ میں ارشاد ہوا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مؤمنین میں سے، من المؤمنین، دیکھیں یہاں پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں کتنی حکمت ہے اس کی، کہ اگر خداوند کریم یہ نہ کہتا من المؤمنین، مؤمنین میں سے، تو مسلمان کہتے سارے مؤمنین اس آیت میں شامل ہیں، سارے مؤمنین اس آیت میں شامل ہیں، لیکن نہیں، مخصوص کر لیا سارے مؤمنین نہیں، کہ اللہ نے چند مؤمنین، مؤمنین میں سے چند لوگوں کی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم اموالهم، کہ ان کے نفوس کو بھی خریدا، ان کے اموال کو بھی خریدا، اس سودے کے ساتھ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ اس کے بدلے میں ان کو جنت دی جائے گی، اس کے بدلے میں ان کو ابدی نعمت دی جائے گی، اس کے بدلے میں جنت کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے. نہ صرف جنت کی حکمرانی ان کو حاصل ہوگی، لیکن ان کے چاہنے والوں کو بھی جنت ملے گی، ان کے چاہنے والوں کو بھی جنت ملے گی. تو یہاں پر جناب حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، جابر کو کہہ رہے ہیں، جابر بن عبداللہ الانصاری کو کہہ رہے ہیں، کہ جو آپ کا جلیل القدر صحابی تھا، رسول اللہ کا جلیل القدر صحابی تھا، اور خداوند کریم نے جابر کو اتنی لمبی حیات بخشی تھی کہ امام محمد باقر کا زمانہ دیکھا، کہا واللہ یا جعفر، خدا کی قسم اے جعفر، اے جابر، خدا کی قسم اے جابر، جب قیامت کا دن آئے گا اور میری دادی فاطمہ زہرا محشر کے میدان میں آئیں گی تو جنت کے دروازے پر آ کر کھڑی رہ جائیں گی، جنت میں داخل نہیں ہوں گی، تو غیب سے آواز آئے گی، یا اے فاطمہ تمہیں کچھ چاہیے، تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو پلٹ کر جناب فاطمہ زہرا یہ کہیں گی کہ بار الہ میں اکیلی داخل نہیں ہوں گی، تو وہاں سے آواز آئے گی، اے فاطمہ جاؤ محشر کے میدان میں، لوٹو محشر کے میدان میں، اور جس کسی کو چاہتی ہو جنت میں لے جاؤ. جناب فاطمہ زہرا لوٹیں گی محشر کے میدان میں اور اپنے شیعوں کو چن چن کر اٹھائیں گی اور جنت میں لے آئیں گی، لیکن اس کے باوجود جنت میں داخل نہیں ہوگی. تو پھر آواز غیبی آئے گی، اے فاطمہ اور کچھ رہ گیا ہے، اور کچھ چاہتی ہو؟ تو کہیں گی بار الہ ان کے محب جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں. تو کہا جائے گا اے فاطمہ لوٹو اور ان کو بھی لے آؤ. تو جو فاطمہ زہرا کے شیعہ ہیں ان کے محب کو بھی چن چن کر لائے گی. اس کے بعد فاطمہ زہرا پھر آ کر تیسری مرتبہ جنت کے دروازے پر رک جائے گی، واللہ یا جابر، خدا کی قسم اے جابر، پھر پوچھا جائے گا اے فاطمہ کچھ رہ گیا؟ کہا لوٹو، کہا ہاں کچھ رہ گیا ہے. کہا جاؤ فاطمہ، تیری محبت کی خاطر جس کسی نے کسی ناتوان کو، غریب کو، مسکین کو، محتاج کو کھانا کھلایا ہے اسے بھی لے آؤ، تیری محبت کی خاطر جس کسی نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اسی کو بھی لے آؤ، تیری محبت کی خاطر جس کسی نے کسی کی امداد کی ہے اس کو بھی لے آؤ. اور یہاں پر اس حدیث کو میرا مقصد یہ تھا بیان کرنے کا کہ مجلس کے شروع میں کہ جس نوجوان نے یہ اپیل کی بلڈ ڈونیشن کے لیے، ذرا آپ سوچیں، اس ساری باتوں کو خیال میں رکھیں جو اس نوجوان نے آپ کے سامنے بلڈ ڈونیشن کے لیے پیش کی، اور اس حدیث، یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت گرامی میں پیش کر رہا ہوں کہ فاطمہ زہرا کس کس کو جنت کا حقدار بنائے گی، کس کس کو، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ صرف نہ وہ
کہ جو براہ راست فاطمہ زہرا سے محبت کر رہا ہے اور شیعہ بننے کا دعویٰ کر رہا ہے اور در حقیقت شیعہ ہے اور مودت اہل بیت میں مانتا ہے اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلتا ہے، نہ صرف وہ لیکن وہ بھی کہ جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کو بھی جنت کا حقدار بنا رہی ہے، نہ صرف وہ بلکہ وہ بھی جب کبھی کسی وقت بھی اپنی دوران زندگی اس نے کسی محتاج کی مدد کی ہو، کھانا کھلایا ہو، اس کی امداد کی ہو، مالی امداد کی ہو یا عینی امداد کی ہو، کسی طرح کی بھی امداد کی ہو، ان کو بھی جنت کا حقدار بنائے گی۔ تو یہاں پر آپ ذرا سوچئے کہ کس مقام پر آپ فائز ہیں۔ اگر ہم فاطمہ زہرا کے شیعہ ہیں تو ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا پڑے گا، دن اور رات اس بات کا شکر ادا کرنا پڑے گا، نماز پڑھتے ہوئے اس بات کا شکر ادا کرنا پڑے گا، ہر مرحلے حیات میں اس بات کا شکر ادا کرنا پڑے گا کہ بارے الہ تیرے کروڑ شکر ہیں کہ تو نے ایسے گھروں میں ہمیں پیدا کیا کہ جن گھروں سے ہمیں فاطمہ زہرا کی مودت حاصل ہوئی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہاں پر جب سورہ توبہ نے ان شہداء راہ حق کا تذکرہ کیا تو کہا ان اللہ اشترا، واقعی اس میں شک کی بات نہیں ہے، واقعی اللہ نے ان کی جانوں کو اور اموال کو، ان کے مالوں کو اور جانوں کو خرید لیا ہے اس سودے کے تحت، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ کون ہیں یہ؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں، میدان سے بھاگ کے نہیں آتے، قتل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مرنے پر کمر باندھی ہے، استعداد ہے، انہیں تیاری ہے، تیاری کر کے آئے ہیں کہ ہمیں سب کچھ نچھاور کرنا ہے اللہ کی خاطر، سب کچھ دے دینا ہے اللہ کی محبت کی خاطر۔ تو قتل ہوتے ہیں اور قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ہمارا وعدہ سچ ہے، ہمارا وعدہ حق بجانب ہے، وعدا علیہ حقا، اس کا وعدہ سچا ہے۔ کہاں پر سچا ہے؟ میں نے ابھی کہا، چند لمحے پہلے کہا کہ حسین کی قربانی کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، تمام آسمانی کتابوں میں، وعدا علیہ حقا فی التوراتی والانجیل والقرآن، تورات میں بھی اس کا ذکر ہے، انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے، یہ وعدہ ہے، یہ سودا جو کیا گیا ہے اس کا ذکر ہے، اور قرآن میں بھی ہے، والقرآن وعدا علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ، و اللہ سے بہتر وعدے کا وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم، چنانچہ بشارت لو، خوشخبری لو، یہ جو وعدہ تم نے کیا ہے، یہ جو سودا تم نے کیا ہے اللہ کے ساتھ، جو سودا کیا ہے اس کی بشارت لو، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم، کہ یہ مرحلہ، یہ منزلت وہ ہے کہ جہاں پر انسان اس منزلت پر فائز ہو کر عجیب عظیم ترین کامیابی حاصل کرتا ہے، فوز عظیم حاصل کرتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس آیت کا مصداق کون ہو سکتا ہے کہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں، سب کے سب قتل ہو جاتے ہیں، سب کے سب قتل ہو جاتے ہیں۔ تو آیت کا جو دوسرا حصہ ہے، دوسری آیت ہے اس کے بعد، اس کی تلاوت میں کل کی مجلس میں کروں گا۔ یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فداکاری کا یہ عالم ہے کہ خیبر کے میدان میں جب آئے ہیں علی مرتضیٰ، کے جو خیبر میں تھے بھی نہیں، جب رسول اللہ نے علی کو مدد کے لیے بلایا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آج چونکہ وصف ہو چکا ہے، رسول خدا نے ڈسکرائب کیا ہے کہ کل میدان خیبر میں کس کو علم ملے گا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا لِرَجُلٍ، پہلے تو میدان خیبر میں علم اس کو ملے گا جو مرد ہو، مرد ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں مرد کیا ہوتا ہے؟ کہ یہاں پر قرآن کی آیت ہے، دوسری آیت ہیں کہ جن میں ان شہدائے راہ حق کا جو تذکرہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی ان کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں پر یہ حدیث رسول ہے کہ جو مصداق قرآن بن رہی ہے، جو مصداق قرآن بن رہی ہے، کیونکہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کہتا ہے اور کرتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کہتا. تو یہاں پر یہاں پر غدیر کے میدان میں جب ولایت کا تذکرہ ہوا اور جو والی ہے، جو اخو رسول اللہ کا بھائی ہے، جو جانشین ہے، اس کا پہچان ہوا اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم بیعت کرو، آ کر بیعت کرو، ایک ایک کر کے مسلمان آئے رسول کے حکم کی تعمیل کی اور علی کے ہاتھوں پر بیعت کی. لیکن ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا، اے یا رسول اللہ، یہ جو تم نے کیا ہے غدیر کے میدان میں، آیا اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے کیا ہے؟ کہا میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، اللہ کی مرضی سے میں نے کیا ہے، علی کو جانشین مقرر کیا ہے، میرے بعد خلیفہ مقرر کیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کی مرضی کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے کہا ہے. اب جب یہ اعرابی یہاں سے نکلا تو اس نے بارگاہ عزی و دعا کی، کہا یا اے خدا، یہ اگر تیری مرضی کے مطابق ہوا ہو، تیری مرضی کے مطابق ہوا ہو تو مجھ پر پتھر برسے، اور اگر رسول نے اپنی مرضی کے مطابق کیا ہے تو پھر تو پتھر لے. یہاں پر اس کا یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلنا تھا کہ یہ تیری مرضی سے ہوا ہے، اگر تیری مرضی سے ہوا ہے تو مجھ پر پتھر آئے، اور فوراً آسمان سے پتھر نازل ہوا اور اس کا خاتمہ ہوا. یہ ہیں اعداء علی، گر ہوش ہو تو آنکھوں ہی آنکھوں میں تو لیے، گر ہوش ہو تو آنکھوں ہی آنکھوں میں تو لیے، آغاز پر فریب سے انجام کار کو، میدان عدل آئی ہے ایسوں کے ہاتھ میں، کانٹوں سے تولتے ہیں جو پھولوں کے ہار کو. تو یہ ہے علی، کہ جہاں پر علی کی پہچان رسول نے کس موقع پر نہیں دی، کس موقع پر رسول کی علی کی پہچان نہیں دی. لَأُعْتِيَنَّ الرَّاعِتَ غَدًا لِرَجُلٍ كَرَّار، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا مرد مجاہد، مرد بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا، غیر فرار، پیٹ پھیر کر بھاگنے والا نہیں ہوگا. اب اگر پیٹ پھیر کے بھاگنے والے نہ ہوتے تو یہاں پر کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. پیر صلوات پڑھیے، نام علی پکار کے حق سے سلام لے، جلنا ہے گر علی سے تو دوزخ مقام لے، بے شک گلے میں ڈال لے گر دل میں شوق ہے، مولا علی کی دشمنی لعنت کا توق ہے. کرار، غیر فرار، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ ویفتح اللہ علی یدیہ غدن، کہ یہ وہ ہے، صرف مرد ہی نہیں، بڑھ بڑھ کے حل میں آ کرنے والا ہی نہیں، پیٹ پھیر کر بھاگنے والا ہی نہیں، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا، اور یہی نہیں، اللہ اور رسول سے تو ہر کوئی محبت کر رہا ہے. یزید بھی کہتا تھا کہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرنے والا. یعنی آپ سند دیکھیں، ایک گارنٹی دیکھیں کہ اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور کل وہ میدان فتح کر کے آئے گا. یہ ہے علی، کہ یہ لڑائی ہو رہی ہے ان کی اپنی اولاد کے سامنے. حسن بھی ہیں، جب جمل میں اور صفین اور نہروان میں اپنے اولاد کو لائے تھے تو حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، محمد حنفیہ بھی ہیں، اور حضرت عباس علمدار بھی ہیں. حضرت عباس علمدار بھی ہیں. عباس وہ ہستی کہ جس کے ذکر سے ہر مومن کا دل بھر جاتا ہے. عباس وہ ہستی ہے کہ زینب کے دل کی ڈارس عباس، حسین کے قلب کا سکون عباس، سکینہ کے قلب کی ٹھنڈک عباس، وہ عباس کہ جو جناب فاطمہ زہرا کی آنکھوں کا پالا، کہ جناب فاطمہ زہرا کی دعا اگر مجسم ہوئی تو عباس جیسی شخصیت مجسم ہوئی. یہ وہ عباس یہ وہ عباس ہے کہ جس کی ولادت ایک عین مقصد کے لیے ہوئی ہے کہ جناب امیر المومنین نے اپنے بھائی عقیل سے کہا بھیا عقیل مجھے ایسی عورت سے شادی کرنی ہے نکاح کرنا ہے کہ جس کے قبیلے میں صرف شجاعت ہی شجاعت ہو. تو عقیل تجویز کی بھیا ایسی ایک عورت ہے جس کا نام ہے فاطمہ اور قلبیہ ہے وہ بنی کلاب کے قبیلے سے اس کا تعلق ہے دونوں طرف سے اس کے خون میں شجاعت ہی شجاعت ہے اور امیر المومنین نے اس خاتون سے شادی کی اور جب اس کے قبیلے والوں نے اس کی رخصتی کی رات اس کو رخصت کرنے والے آئے اور جب بارات آئی ہے امیر المومنین کے گھر میں اور جو گھر کا دروازہ جب نزدیک آیا ام البنین نے پھیر کر ام البنین تو بعد میں ان کا نام رہا ان کا نام فاطمہ تھا بنین ام البنین یعنی لڑکوں کی ماں کیونکہ خداوند کریم نے اس کے گود میں چار بچے چار لڑکے دیے ان لڑکوں کو اس نے پالا پوسا اس دن کے لیے کربلا کے دن کے لیے اور یہاں پر دلہن بن کر آئی ہے لیکن اپنے قبیلے والوں کو یہ کہہ رہی ہے خبردار دہلیز پار نہ کرنا گھر کے باہر ہی کھڑے رہو پہلے مجھے گھر میں جانے دو آلہ آیا حسن اور حسین مجھے کنیزی میں اختیار کریں گے یا نہیں. گھر میں آئی امیر المومنین کے پتا چلا کہ حسن اور حسین دونوں بیمار ہیں اپنے آپ کو حسن اور حسین کے گھٹنوں پر گرایا کہا بچوں تمہاری ماں کی جگہ نہیں لینے آئی میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں اے بچوں مجھے اپنی کنیزی میں تم قبول کرو گے یا نہیں اگر قبول کرو گے تو میں گھر میں آتی ہوں اگر نہیں قبول کرو گے تو میں لوٹ جاتی ہوں. حسن اور حسین نے گلے سے لگایا ام البنین کو قبول کیا ام البنین باہر آئی اپنے قبیلے والوں کو کہا اب تم آرام سے چلے جاؤ مجھے اس گھر میں جگہ مل گئی ہے. ایک مرتبہ ام البنین نے علی سے ارشاد کیا یا علی مجھے فاطمہ کہہ کر نہ بلاؤ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ بلاؤ. علی نے کہا کیوں کہا اس لیے کہ بچوں کو ان کی ماں یاد آتی ہے. بچوں کو ان کی ماں یاد آتی ہے تو امیر المومنین نے اس خاتون کا نام ام البنین رکھا. چار لڑکے خداوند کریم نے چار لڑکوں سے اسے نوازا ہر لڑکے کی تربیت اس طرح کی کہ دیکھو تم میری اولاد ہو. لیکن حسن اور حسین اور زینب ام کلثوم فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں تم ان کے بھائی نہیں ہو ان کے غلام ہو ان کے غلام ہو. اور عباس نے اپنی ماں کی تعلیم پر تربیت پر اس طرح عمل کیا کبھی بھی حسین کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا مولا یا آقا کہہ کر پکارا مولا یا آقا کہہ کر پکارا. یہاں پر جب ام البنین نے اپنا دودھ تو پلایا لیکن بتلا دیا آنے والی تاریخ کو بتلا دیا کہ کس طرح وفاداری ہے ان کے دودھ میں کس طرح وفاداری ہے کہ جب عباس کا نام آتا ہے سارے اہل بیت کے سر فخر سے اٹھ جاتے ہیں ان کے لبوں پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے. لیکن اس وقت کیا ہوا ہوگا جب یہی عباس مرنے کے لیے کمر باندھی ہوگی شب عاشور نمودار ہوا شب عاشور نمودار ہوا یہاں پر آدھا كي جانب سے شمر بن جوش لعنه الله آیا اور اس نے آواز دی اے عباس اے عبداللہ اے جعفر اے عثمان میری بہن کے بیٹے ہو آؤ یہاں پر یعنی شمر کا تعلق ملبنین کے خاندان سے تھا آؤ یہاں پر میں تمہارے لیے امان نامہ لایا ہوں جب جناب عباس نے جواب نہیں دیا امام حسین نے حضرت عباس کو کہا اے عباس جاؤ یہ سن تو لو کو کیا کہنا چاہتا ہے جب شمر کے سامنے آئے شمر نے کہا دیکھو حاکم کی طرف سے میں تمہارے لیے امان لایا ہوں تمہیں مرنے کی ضرورت نہیں ہے حسین کا ساتھ چھوڑ دو یہاں پر میرے ساتھ آؤ اور میں اور تمہیں اور جان کی امان ہوگی عباس کی تلوار نکلی اللہ تجھ پر لعنت کرے تیرے امان پر لعنت کرے ہم جیسے غلاموں کے لیے امان ہے اور فرزند رسول کے لیے امان نہیں ہے ہم نہیں چاہتے تیرا امان شم ڈر کر بھاگ گیا حسین نے پوچھا عباس شمر کیا کہہ رہا تھا کہا کہہ رہا تھا تمہاری جان کی امان لایا ہوں حسین نے کہا عباس تو تم نہیں گئے یہ سننا تھا عباس نے اپنا سر جھکا لیا اور کچھ دیر تک آگے چلتے رہے حسین پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کہہ رہے ہیں عباس کہاں جا رہے ہو کہا نجف جا رہا ہوں بابا علی مرتضیٰ سے شکایت کرنے اے بابا آخری وقت جس حسین کا ہاتھ آپ نے میرے ہاتھ میں دیا آج وہی حسین مجھے کہہ رہا ہے میرا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ حسین نے عباس کو گلے سے لگا لیا بھیا عباس ارے تم تو میرے بچوں کے دل کی ڈارس ہو زینب کے دل کی ڈارس ہو میں تجھے کس طرح جانے دوں یہاں پر عاشور کے دن جنگ چھڑ گئی اصحاب گئے ان کی لاشیں آئیں انصار گئے ان کی لاشیں آئیں احبا گئے ان کی لاشیں آئیں گود کے پالے گئے ان کی لاشیں آئیں بعض یہاں پر اب کوئی بھی نہیں رہا عباس بے قرار ہیں لیکن علم ہاتھ میں ہے عباس کیا کر سکتے ہیں کئی بار آئے حسین کے سامنے آئے مولا آپ دیکھا نہیں جاتا مجھے اجازت دیجئے کہا عباس اگر تم چلے گئے تو میرے لشکر کی سربراہی کون کرے گا کہا مولا وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں سربراہ ہوں وہ لشکر ہی کہاں مولا مجھے جانے دیجئے لیکن حسین اجازت نہیں دیتے حسین اجازت نہیں دیتے کہ یکایک خیمہ گائے حسینیہ سے بچوں کی آواز اٹھی العطاش العطاش ارے پیاس پیاس اب حضرت عباس آئے سکینہ کے خیمے میں آئے کہا بیٹی تمہیں بڑی پیاس لگی ہے نا اپنی مشکیزی مجھے دے دو سکینہ مشکیزی لائی اور حضرت عباس کے ہاتھ میں رکھ دیا حضرت عباس اب حسین کی خدمت میں آئے کہا بھیا حسین کہا آقا حسین کہا مولا حسین اب بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی اب مجھے اجازت دو کہ میں پانی لے آؤں حسین نے کہا عباس پانی ہی لانا لڑنے کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں عباس نے ایک ہاتھ میں بشکیزی اٹھائی بالا اٹھایا میدان کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہیں زینب کو پتا چلا عباس میدان میں جا رہے ہیں زینب نے پکارا ٹھہرو عباس میری بات سن لو عباس لوٹ آئے کہا کیا ہے بہن کہا بچپن سے یہ سنتی آئی ہوں ایک وقت ایسا آئے گا اس خاندان پر کہ حسین کے گلے پر قاتل کی چھڑی چلے گی زینب کی رضا چھینی جائے گی لیکن میں کہتی تھی جس کا عباس جیسا وفادار بھائی ہو بڑا مجال ہے کہ حسین کو قتل کرے یا زینب کو بے ردا کرے. اب تم میدان میں جا رہے ہو, زینب کو یقین ہو گیا اب حسین قتل بھی ہوں گے, زینب بے ردا بھی ہوگی. عباس جا رہے ہیں عدو کے سامنے, خیبر زندہ ہو گئی, حنین زندہ ہو گئی, جیسے کہ علی جمل میں آ رہے ہیں, صفین میں آ رہے ہیں, نہروان میں آ رہے ہیں. ذرا آپ جوہر دیکھیں, انداز دیکھیں, عباس کا میدان میں انداز آنے کا انداز دیکھیں کہ مشکیزی کو چاہا کہ میں اپنے سینے پر اٹھا کے لے جاؤں, لیکن پھر خیال آیا کہ اگر حملہ ہوگا مجھ پر تو پہلے مشکیزے پر حملہ ہوگا, لہذا پسے پشت مشکیزی کو لٹکایا اور ایک ہاتھ میں علم لیا اور ایک ہاتھ میں بالا لیا. یہاں پر جب عباس کو آتے دیکھا, جیسے کہ حیدر کرار آ رہے ہیں, حیدر کرار کی جنگیں دیکھی تھی, لہذا فوج شام بٹ گئی اور عباس کو جگہ دے دی گئی. عباس آئے, فرات کے پانی میں اپنے گھوڑے کو ڈالا, کہا اے گھوڑے تو بھی پیاسا ہے اور میں بھی پیاسا ہوں, تو پانی پی لے. لیکن گھوڑے نے پانی نہیں پیا, عباس نے چلو میں پانی اٹھایا اور پھینک دیا, کہا اے فرات تو بہ رہی ہے لیکن حسین کے بچے پیاسے ہیں. بلیا نگوٹ بری مشق اور چلے عباس. فرات دیکھ رہی تھی قسم پری کیا ہے, گلے پہ خنجر قاتل, حسین سر پہ سجود, نماز عشق یہ انداز بندگی کیا ہے, نماز عشق یہ انداز بندگی کیا ہے. پانی میں بھگویا مشکیزی سکینہ کو, مشکیزی سکینہ میں پانی بڑا, مشکیزی سکینہ کو پشت پہ رکھا اور اپنے بالے کو اٹھایا. دیکھو عباس کا عالم, عباس کا عالم دیکھو, جب بلند ہوا تو وہاں پر حسین نے بھی دیکھا, زینب نے بھی دیکھا, سکینہ بھی دیکھا. 50 بچوں کو جمع کر کے سکینہ کہہ رہی ہے دیکھو میرے چچا کا عالم آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے, میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا, میرا چچا سلامت سے یہاں پر آ جائے. یہاں پر عالم آگے بڑھ رہا ہے, حسین دیکھ رہے ہیں, عباس آگے آ رہے ہیں کہ پیچھے کسی نے آپ کے داہنے بازو پر حملہ کیا, داہنا بازو کٹا. عباس نے مشکیزی کو دوسرے بازو پہ رکھا اور آگے بڑھتے گئے, بالا اور علم اٹھائے ہوئے آگے بڑھتے گئے کہ ایک شقی نے داہنے بازو پر حلم عمل قلم قلم کیا, داہنے بازو کو قلم کیا. اب مشکیزی سکینہ گر رہی تھی, عباس نے اپنے دانتوں سے سنبھال لیا, مشکیزی سکینہ کو سنبھال لیا, عالم کو گرنے دیا. ہائے اب نہ پوچھو کہ کیا ہوا, وہاں سے دو تیر چلے, ایک تیر عباس کی آنکھوں میں گیا اور دوسرا تیر مشکیزی سکینہ میں, مشکیزی سکینہ سے پانی بہنے لگا, عباس کی آنکھ سے لہو بہنے لگا اور دوسرا گرگرز کسی شقی نے عباس علمدار کے سر پر گرز مارا, سر شگافتا ہوا. اب حسین کی نگاہ دیکھ رہی ہے, میدان میں اب حرکت نہیں ہے. وہاں سے آواز آئی, آقا میری خبر لیجئے, آقا میری خبر لیجئے. عباس کی صدا سنی, حسین نے کہا عباس آج میری قبر خبر ٹوٹ گئی, میری قبر ٹوٹ گئی, آج سے میرے بچے سکون سے نہیں سو سکیں گے, میرے دشمن سکون کی نیند سوئیں گے. حسین میدان کی جانب آ رہے ہیں, وہاں کی طرف جا رہے جہاں سے صدا آئی تھی. عباس تو شلے تھے کہ عباس کا کٹا ہوا بازو ملا, اسے سینے سے لگایا اور آگے بڑھے تو عباس کا دوسرا بازو ملا, اسے بھی اٹھایا اور سینے سے لگایا. وہاں پر آئے جہاں پر عباس ہمیشہ کے لیے فرات کا کنارہ پھنسائے ہوئے تھے, بیٹھ گئے زمین پر بیٹھ گئے, عباس کے سر کو زانوں میں رکھا کہ عباس نے اپنے سر کو زمین پر پٹک دیا, حسین نے پھر سے عباس کے سر کو زانوں پہ رکھا, پھر سے اس عباس نے پٹک دیا, کہا بھائی عباس میں حسین ہوں, میں حسین ہوں. کہا مولا مجھے زمین پر ہی رکھنے دیجئے, لینے دیجئے. کہا کیوں؟ اس لیے. کہا اس لیے کہ آج آگا پر اگر ابھی آپ میرے سر کو اپنے زانوں پر رکھیں گے, تھوڑے لمحے کے بعد جب آپ سرزمین کربلا پر تشریف لائیں گے, آپ کے سر کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. کہا مولا بس جب باقی چند لمحے ہیں, چند سانسیں ہیں, میری وصیتوں کو سن لیجئے اور ان پر عمل کیجئے گا. کہا بہو کو کہو. کہو عباس کیا وصیت کرنی ہے؟ کہا جب میں نے جنم لیا سب سے پہلے آپ کے شہر مبارک کی زیارت کی, آج میں چاہتا ہوں جا رہا ہوں تو سب سے آخر آپ کے چہرے کو دیکھوں. لیکن مولا میں کیا کروں, میری آنکھوں میں تیر ہے, تیر کو نکالا. عباس نے حسین کے چہرے کی زیارت کی. کہا میری دوسری وصیت یہ ہے, میری لاش نہ اٹھائیے گا, میری لاش نہ اٹھائیے گا, مجھے سکیرہ کو منہ نہیں دکھلانا. پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا, میں وفا نہیں کر سکا. بس یہ کہا, کہا بے آپ بھیا عباس میں نے تمہاری وصیت سن لی, اب میری وصیت سنو. کبھی بھی تم نے مجھے بھائی نہیں کہا, آج حسین کے دل کی تمنا ہے, جاتے جاتے مجھے ایک مرتبہ بھائی کہو. ہاں عباس کی روح جنت کو پرواز کر گئی. حسین نے علم اٹھایا اور خیمگاہ کی طرف چلنے لگے. سکینہ دیکھ رہی تھی علم آ رہا ہے, حسین پہنچے لیکن عباس نہیں ہے. سکینہ نے کہا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا بیٹی سکینہ فرات کے کنارہ پھنسائے ہوئے.
ماتم حسین.